باب ایک. خدا کا مجھ سے شخصی طور پر ہم کلام ہونا. میری پچھلی زندگی ایک سرگرم مسلم کی زندگی تھی. میں تحریک محمدیہ کا ایک منتظم اور اسلام کا مبلغ تھا. سن 1947 میں جناب اودھم خالد کے ساتھ میں کالیمنتان مسلم کانگریس امنتائی کا صدر چنا گیا تھا. سن 1950 سے سن 1951 تک مجھے شہر بنجر ماسین میں فوج میں مسلم پیشوا مقرر کیا گیا اور سیکنڈ لیفٹیننٹ کے عہدے سے نوازا گیا. میرے مضامین سولو کے مسلم رسالہ منگوام عادل شہر جکارتا کے اہم مقامی رسالہ منگوام رسالہ جہاد اور شہر باندونگ کے رسالہ منگوام اینٹی کمیونس میں شائع ہو رہے تھے. میں نے سن 1936 سے موارا تیویا یعنی باریتو میں مسیحیوں کے خلاف ایک تشدد پسند گروہ کے ساتھ تعاون کیا اور سن 1962 تک میری ہمدردیاں ایک ایسی جماعت کے ساتھ رہیں جو انڈونیشیا میں اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتی تھیں جو کہ خود بخود مسیحیوں کے خلاف سرگرم ہو جاتی. اگرچہ بائبل مقدس کی ایک جلد سن 1936 ہی میں میرے ہاتھوں میں آ چکی تھی لیکن میں نے اس کا مطالعہ سچائی جاننے کی خاطر نہیں کیا تھا بلکہ میں الٹا بائبل مقدس میں ایسے مقامات کی تلاش میں رہتا تھا جو مسیحی مخالف رویے کے حامل میرے اسلامی نقطۂ نظر کی ہمنوائی کر سکتے تاکہ میں مسیحی عقیدے پر زیادہ مؤثر طریقے سے حملہ کرنے کے قابل ہوتا. 40 سال کی عمر تک میں یسوع مسیح کی راست زندگی پر نکتہ چینی کرتا رہا جس میں اس کی الوہیت کو بھی مکمل طور پر رد کرنا شامل تھا. میں نے جان بوجھ کر سچائی کا مذاق اڑایا اور اسے رد کیا لیکن خدا کی محبت اتنی عظیم تھی کہ اس نے مجھے ڈھونڈا پایا اور بچا لیا. مجھے سن 1962 میں مسجد میں پیش کرنے کے لیے ایک خطبے کی تیاری کے دوران سورہ مائدہ آیت 68 پر کافی غور کرنے کا موقع ملا.
قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم.
کہو کہ اے اہل کتاب جب تک تم تورات اور انجیل کو اور جو اور کتابیں تمہارے پروردگار کی طرف سے تم لوگوں پر نازل ہوئیں ان کو قائم نہ رکھو گے کچھ بھی راہ پر نہیں ہو سکتے. میں نے یہ قرآنی آیت ویسے تو سینکڑوں بار پڑھی تھی لیکن اس بار تو خدا نے میرے دل میں سرگوشی کی کہ توریت اور انجیل جن کے بارے میں قرآن میں بیان مذکور ہے صرف بائبل مقدس میں پائی جاتی ہیں. حالانکہ میں نے ہمیشہ یہ سوچا تھا کہ قرآن میں مذکور توریت اور انجیل کا اب کہیں مادی طور پر وجود نہیں ہے اور ان کے مضامین کا قرآن میں خلاصہ بیان کیا گیا ہے. میں اس بارے میں قائل تھا کہ توریت اور انجیل جو اب بائبل مقدس میں ہیں غلط تھیں اور ان کا اصلی مواد لوگوں کے ہاتھوں غلط ترتیب دیا گیا، تحریف کیا گیا یا اس میں کمی بیشی کی گئی تھی. اب میرا جی یہی کہنے لگا تھا کہ تورات اور انجیل جو بائبل مقدس میں موجود ہیں بالکل صحیح ہیں، مگر عقلاً میں اپنے ضمیر کی اس اندرونی آواز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اور عجیب کشمکش میری ذات میں چل رہی تھی اور میں بے یقینی اور شک کی حالت کا شکار ہو گیا کہ کیا صحیح تھا. ضمیر میں اس ہلچل سے تسکین کی خاطر میں نے یہ معاملہ نماز تہجد میں خدا کے سپرد کیا تاکہ وہ سچائی جاننے کے لیے واضح نشان عطا کرے. میں نے خدا سے التجا کی کہ وہ یہ پہچاننے میں میری مدد کرے کہ مسیحیت اور محمدیت ان دونوں عقیدوں میں سے کون سا سچا ہے، اور میری دعا یوں تھی: آسمان و زمین کے خالق خدا، تو ہی مسلمانوں مسیحیوں اور بدھ مت کے ماننے والوں کا خدا ہے، تو ہی چاند ستاروں وادیوں اور پہاڑوں بلکہ ساری کائنات کا خدا ہے. قرآن میں جو کچھ توریت اور انجیل کے بابت لکھا ہے اس کے بارے میں مجھ پر سچائی کو مہربانی سے واضح کر. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل توریت اور انجیل جن کا اب وجود نہیں ان کا قرآن میں خلاصہ موجود ہے؟ اگر یہ سچ ہے تو اے خدا میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ تو میرے دل میں یہ مضبوطی بخش کہ میں بائبل کو کبھی بھی نہ پڑھوں، لیکن توریت اور انجیل کی سچائی جس کا ذکر قرآن میں ہے، اگر اس کا مطلب وہ سچائی ہے جو اب بائبل میں موجود ہے، تو میری فریاد ہے کہ تو میرے دل کو کھول دے تاکہ میں زیادہ شوق، تجسس اور دیانتداری سے بائبل کا مطالعہ کر سکوں۔ میں نے اس امر میں فیصلہ کرنے کے لیے نہ تو کسی متقی مسلم مولوی یا خطیب اور نہ ہی اپنے دانا اور ذہین دوستوں سے مدد لی، بلکہ میں نے براہ راست سب کچھ جاننے والے خدا سے دعا کی کہ وہی میری صحیح رہنمائی فرمائے تاکہ میں اس کی الہی مرضی کے مطابق صحیح فیصلہ کر سکوں۔ میں نے خدا کی رہنمائی کی امید میں بڑے خشوع و خضوع سے دعا کی تاکہ وہ میرے لیے حق کو مقرر کرے اور میری مدد کرے کہ میں دین حقیقی کو جان اور مان سکوں۔ ہر مذہبی شخص کا عموماً یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ موت کے بعد ایک حقیقی زندگی ہے، اور میں بھی یہی مانتا تھا اور میں نے خدا پر اپنی امید رکھی۔ میں مانتا تھا کہ موت کے بعد دو ہی جگہیں ہیں جن میں سے ہم کسی ایک میں جا سکتے ہیں، جہنم میں جہاں ابدی آگ کی ہمیشہ کی سزا ہے، یا پھر فردوس میں خدا کے ساتھ ابدی جلال میں۔ میں اپنے ابدی مستقبل کے بارے میں غیر سنجیدہ انداز میں سوچ نہیں سکتا تھا۔ اگر ہم ایک لمحے کے لیے فرض کریں کہ ہم نے 10 گرام خالص سونا خریدا ہے، تو ہمیں اسے نہایت احتیاط سے پرکھنا پڑے گا اور اس بات کا اطمینان کرنا پڑے گا کہ کسی نے ہمیں دھوکہ تو نہیں دیا، تاکہ بعد میں ہمیں پچھتانا نہ پڑے۔ جب عام زندگی میں ایسا ہے، تو کتنا زیادہ ہمیں اپنی روح کے مستقبل کے بارے میں سنجیدگی سے فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی عبادت اور ریاضت کو پرکھنا اور اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ آیا وہ خدا کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں، جو اس آسمانی زندگی کا مالک ہے۔ بصورت دیگر ہمیں اپنی لاپرواہی پر ابدی پشیمانی ہوگی۔ اب میرا ہمیشہ سے یہ یقین تھا کہ جنت و دوزخ خدا کے بنائے ہوئے ہیں، اس لیے میں نے کسی بھی آدمی سے، نہ کسی مسلم مبلغ سے اور نہ ہی کسی مسیحی مبشر سے مشورہ لیا، کیونکہ وہ بھی تو میری ہی طرح انسان تھے، اور سچائی کی حقیقت جو خدا کی مرضی کے مطابق ہو، سوائے خدا کے کسی اور سے نہیں مل سکتی۔ میں نے براہ راست خدا کو، جو تمام سچائی کا منبع ہے، پکارا، اس امید اور بھروسے کے ساتھ اس کے سامنے گڑ گڑایا کہ وہ مجھے سچی رہنمائی بخشے گا۔ خدا کا شکر ہو کہ میری تمام دعاؤں کا جواب ملا۔ یوں یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ہر اس فرد پر اپنی سچائی عیاں کرتا ہے جو اس کو سنجیدگی سے جاننا چاہتا ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 68 کے علاوہ اور بھی کئی قرآن آیات تھیں جنہوں نے مجھے اس وقت متاثر کیا۔ مثلاً سورہ سجدہ آیت 23 میں درج ہے،
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ،
اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو تم ان کے ملنے سے شک میں نہ ہونا۔ اور سورہ مائدہ آیت 46 اور 47 میں لکھا ہے،
وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔
اور ان پیغمبروں کے بعد انہی کے قدموں پر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتے تھے، اور ان کو انجیل عنایت کی جس میں ہدایت اور نور ہے، اور تورات کی جو کہ اس سے پہلی کتاب ہے تصدیق کرتی ہے اور پرہیزگاروں کو راہ بتاتی اور نصیحت کرتی ہے, اور اہل انجیل کو چاہیے کہ جو احکام خدا نے اس میں نازل فرمائے ہیں اس کے مطابق حکم دیا کریں, اور جو خدا کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے گا تو ایسے لوگ نافرمان ہیں. اور سورہ بقرہ آیت 26 میں لکھا ہے,
ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا ستارہ پرست, یعنی کوئی شخص کسی قوم و مذہب کا ہو, جو خدا اور روز قیامت پر ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا صلہ خدا کے ہاں ملے گا, اور قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے. ان کے علاوہ بھی قرآن میں ایسی آیات ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ توریت اور انجیل ہی خدا کی مرضی کے مطابق سچائی کا حقیقی راستہ ہیں. ان قرآنی آیات نے میری عقل و شعور کو جگا دیا اور مجھ میں زیادہ گہرائی سے بائبل مقدس کا مطالعہ کرنے کا شوق پیدا کیا, کیونکہ خدا نے میری روح سے اس کی سچائی کے بابت سرگوشی کی تھی. نماز تہجد کے وقت جب میں نے خدا سے رہنمائی کی دعا کی تو اس سے اگلے دن میں نے اپنے آپ میں ایک واضح تبدیلی دیکھی. تب سے میں نے بائبل مقدس کو اپنا دشمن نہیں بلکہ اپنا عزیز ترین دوست بنا لیا. اس صبح میں نے بڑی آس کے ساتھ بائبل مقدس کو لیا اور اسے پڑھتے ہوئے ہر لفظ پر بہت غور کیا, کیونکہ میں اس کی سچائی کا متلاشی تھا. میں نے
بسم اللہ الرحمن الرحیم
شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے کے الفاظ کے ساتھ بائبل مقدس کو کھولا. اس وقت میرا ارادہ توریت میں سے استثنا باب 18 آیت 15 پڑھنے کا تھا. اس حصے کو پڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ میں اسے پہلے مسیحی وائزین اور منادوں کے ایمان پر حملہ کرنے کے لیے اس نیت سے استعمال کرتا تھا کہ وہ محمد کو اس نبی کے طور پر تسلیم کریں اور اس پر ایمان لائیں جس کے بارے میں نبوت بائبل کے اس باب میں کی گئی تھی. میں ان آیات سے پہلے سے واقف تھا, مگر اب ان کے معنی میرے لیے مکمل طور پر مختلف ہو گئے. یہ سچ ہے کہ جو بائبل مقدس کی صداقت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے یہ ایک بند کتاب ہے جس کا سمجھنا مشکل ہے, مگر اس کے برعکس جو اس کی صداقت پر ایمان رکھتے ہیں اور جن کے دل خدا کے روح سے معمور ہیں وہ اسے واضح طور پر سمجھ سکتے ہیں. استثنا باب 18 آیت 15 میں یوں لکھا ہے, خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا, تم اس کی سننا. پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ پیشن گوئی محمد عربی کے بارے میں ہے. میرے نزدیک الفاظ میری یعنی موسیٰ مانند ایک نبی محمد کی شخصیت کو وعدہ شدہ نبی کے طور پر پیش کرتے تھے, کیونکہ الف موسیٰ انسانی والدین کے ذریعے اس دنیا میں پیدا ہوا اور محمد نے بھی موسیٰ ہی کی طرح انسانی والدین کے ذریعے اس دنیا میں جنم لیا. وہ جناب عیسیٰ یعنی یسوع مسیح کی طرح نہ تھا, ماں کے وسیلے بغیر والد کے پیدا ہوا. بے موسیٰ نبی نے جوان ہونے پر شادی کی, اسی طرح محمد صاحب نے بھی شادی کی, جبکہ اس کے برعکس یسوع مسیح نے ہرگز کوئی شادی نہ کی. جی موسیٰ اور محمد دونوں ہی صاحب اولاد تھے, جبکہ یسوع مسیح کی اولاد نہ تھی کیونکہ انہوں نے شادی نہ کی تھی. دال موسیٰ نے سن رسیدہ ہو کر وفات پائی اور دفن ہوئے, اسی طرح جناب محمد کے ساتھ بھی ہوا, لیکن یسوع مسیح کبھی نہیں مرے اور وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے اور کہیں دفن نہیں ہوئے۔ پہلے میں سوچتا تھا کہ استثناء باب 18 آیت 15 نے محمد کے اس نبی ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے جس کا وعدہ موسیٰ نے کیا تھا، اور یہ حوالہ یسوع مسیح کے بطور نبی ہونے کے بارے میں پیشن گوئی نہیں تھی، اور اس میں ہرگز اسے خدا کے بیٹے کے طور پر جیسا کہ مسیحی ایمان میں ہے بیان نہیں کیا گیا۔ لیکن اس دن میں نے ان الفاظ کا آہستگی سے خلوص کے ساتھ مطالعہ کیا تاکہ ان کے حقیقی معنی کو سمجھ سکوں۔ جب میں ان الفاظ تک پہنچا کہ میری یعنی موسیٰ مانند ایک نبی، تو روح القدس نے میری روح میں سرگوشی کی کہ اگر تو موسیٰ اور محمد کے درمیان مشابہت ڈھونڈتا ہی ہے کہ دونوں کے والدین تھے تو یہ کوئی نئی بات نہیں، ورنہ وہ تو ہم تمام انسانوں کی طرح عام ہو گئے کہ سب کے والدین ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ خصوصیت پیشن گوئی میں پائی جانے والی سچائی کی نشاندہی کرنے کے لیے استعمال نہیں کی جا سکتی۔ مزید برآں، اگر محمد موسیٰ کے ساتھ شادی شدہ ہونے کی وجہ سے مشابہ تھے تو دونوں دنیا کے اکثر لوگوں کی طرح تھے، سو اس سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ محمد ہی وہ نبی تھا۔ اگر محمد کو موسیٰ کے مشابہ اس حیثیت سے مانے کہ دونوں کے ہاں اولاد تھی، تو یہ حقیقت بھی اس نبوت کے تعین کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس دنیا کے اکثر لوگوں کے ہاں اولاد ہوتی ہے۔ جناب محمد نے موسیٰ کی طرح سن رسیدہ ہو کر وفات پائی اور دفن ہوئے۔ اب اگر اس حقیقت کو نبوت کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کی جائے تو مشابہت ثابت کرنے کے لیے یہ نقطہ استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس دنیا میں عمر رسیدہ ہو کر مرنا اور دفن ہونا بھی ایک عام سی بات ہے جو کہ ہر انسان کے لیے مقرر ہے۔ سب مرتے اور دفن ہوتے ہیں۔ یوں مجھ پر یہ بات زیادہ واضح ہو گئی کہ جناب موسیٰ کی پیشن گوئی اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے کہ صرف اور صرف یسوع مسیح ہی وہ وعدہ شدہ ہستی ہیں۔ اس لیے میں نے موسیٰ اور یسوع مسیح میں لاسانی اور غیر معمولی مشابہتوں کو دیکھنا شروع کیا، اور مجھے ان دو شخصیتوں میں بہت اہم مشابہتیں ملیں جو کسی اور سے نہ ملتی تھیں۔ الف، موسیٰ کو بچپن میں مصر کے بادشاہ فرعون نے قتل کرنے کی کوشش کی، جبکہ یسوع کو بچپن میں ہیرودیس بادشاہ نے قتل کرنے کی کوشش کی۔ یہ عام مماثلت نہیں تھی، ہر بچے کو عام طور پر اس کی شیر خوارگی میں قتل کیے جانے کا خطرہ نہیں ہوتا۔ موسیٰ کی پیدائش کے وقت فرعون بادشاہ نے غضبناک ہو کر 2 سال سے کم عمر کے سارے بچے قتل کرنے کا حکم دیا۔ مسیح یسوع کی پیدائش پر ہیرودیس بادشاہ نے غضبناک ہو کر شیر خوار بچوں کے قتل کا حکم دیا۔ ساری دنیا میں یہی دو ہستیاں ایسی تھیں جنہوں نے ایسی سخت انسانی حقارت اور ایزا رسانی کا سامنا کیا۔ بے، موسیٰ کے بچپن میں اس کی حفاظت فرعون بادشاہ کی بیٹی نے کی، اسی طرح بچپن میں یسوع کی حفاظت اس کے قانونی باپ یوسف نے کی۔ دنیا کے تمام انسانوں کی ان کے بچپن میں حفاظت اس طرح خدا کے چنے ہوئے وسیلے سے نہیں ہوتی۔ جیم، بچپن میں موسیٰ اپنے آبائی ملک سے دور مصر میں رہا، اسی طرح یسوع مسیح نے بھی مصر میں بچپن میں جلاوطنی کاٹی۔ اب ہر بچے کو بچپن میں جان بچانے کی خاطر مصر جیسے دور دراز ملک میں تو نہیں لے جایا جاتا۔ دال، جب موسیٰ نے خدا کے پیغمبر کے طور پر خدمت کی تو خدا تعالیٰ نے موسیٰ کو معجزہ کرنے کی قدرت دی، اسی طرح مسیح یسوع نے بطور کلمۃ اللہ خدا اور روح القدس کا الہی اختیار رکھتے ہوئے بیماروں کو شفا دی اور مردوں کو زندہ کیا۔ ہے، موسیٰ نے بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے چھٹکارا دلایا، مگر یسوع نے اپنے لوگوں کو گناہ اور موت کی زنجیروں سے چھٹکارا دیا۔ یہ خاص ثبوت میرے لیے بہت مددگار ہوئے کہ نتیجہ نکالوں کہ استثناء باب 18 میں درج یہ بے نظیر پیشن گوئی محمد کے نبی ہونے کے بارے میں نبوت نہیں کرتی، بلکہ یہ موسیٰ کی مشابہت یسوع مسیح یعنی خدا کے کلمے سے متعلق ہے جو وقت آنے پر مجسم ہوا۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ گو خدا کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ اس نے میرے ذہن کو روشن کر دیا کہ میں واضح طور پر یہ دیکھ سکوں کہ بائبل مقدس ہی خدا کا سچا کلام ہے، مگر پھر بھی میں مسیحی ہو جانے کے لیے تیار نہ تھا۔ اب اس کی وجہ یہ تھی کہ مسیحی عقیدے کی کچھ باتیں میں قبول نہیں کر سکتا تھا، خاص کر یہ کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا تھا۔ بچپن ہی سے میں نے یہ سیکھا تھا اور دوسروں کو بھی سکھایا تھا کہ
لم یلد ولم یولد،
نہ اللہ نے کسی کو جنا اور نہ اللہ کسی سے جنا گیا۔ میرے لیے یہ دشوار تھا کہ میں یسوع کو خداوند مان سکتا، کیونکہ بچپن سے سیکھا اور سکھایا تھا کہ لا الہ الا اللہ، یعنی کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ تثلیث کے معنی کو بھی سمجھنا میرے لیے دشوار تھا۔ مجھے سکھایا گیا تھا
لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، سورۃ المائدہ آیہ نمبر 73۔
وہ لوگ بھی کافر ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ خدا تین میں کا تیسرا ہے۔ میں اس وقت اس مسیحی عقیدے کو بھی قبول نہ کر سکتا تھا کہ یسوع مسیح واقعی صلیب پر مر گیا تھا۔ اگر یسوع، جنہیں عیسیٰ المسیح بھی کہا جاتا ہے، نبی، خدا کے محبوب اور وفادار پیغمبر یا خدا کے بیٹے تھے جیسے مسیحی انہیں پکارتے ہیں، تو کیوں کر یہودیوں نے اتنی آسانی کے ساتھ انہیں اذیتیں دے کر صلیب پر لٹکایا جب تک وہ مر نہ گئے؟ کیوں خدا نے انہیں نہ بچایا اور صلیب پر مرنے دیا؟ میں سوچتا تھا کہ اگر میں اپنے بیٹے کو ظلم سہتے ہوئے یا صلیب پر لٹکے ہوئے دیکھتا تو یقیناً اسے بچانے کے لیے ان لوگوں سے ضرور لڑتا جو اس پر تشدد کر رہے ہوتے، چاہے نتیجہ کچھ ہی کیوں نہ نکلتا۔ کیسے خدا تعالی یہودیوں پر اپنے اختیار کو کھو سکتا تھا؟ اس وقت میں واقعی اس حقیقت کو قبول نہ کر سکا۔ اس معاملے کو حل کرنے اور اس کی تہ تک پہنچنے کی غرض سے میں کئی مسیحی واعظین اور مبشروں سے ملا اور ان سے پوچھا کہ یسوع کو خدا کا بیٹا اور خداوند، یعنی انڈونیشیائی زبان میں توہان، کیوں کہا جاتا تھا اور خدا کی تثلیث کے کیا معنی تھے۔ میں نے اس بات کی بھی تحقیق کی کہ کیوں یسوع خدا کا بیٹا یہودیوں کے ہاتھوں مصلوب ہوا اور صلیب پر مر گیا۔ میں نے ان سے موروثی گناہ، یعنی والدین سے اولاد میں منتقل ہونے والے گناہ کے بارے میں بھی پوچھا، جسے میں خدا کی ناانصافی پر مبنی سزا سمجھتا تھا۔ تمام مسیحی مبلغوں نے میرے پوچھے گئے سوالات کے جوابات بڑی احتیاط سے دیے، لیکن وہ اس وقت میری سمجھ میں نہ آئے۔ وجہ یہ تھی کہ ہم مختلف پس منظر کے لوگ تھے اور ہماری سمجھ اور خیالات کے درمیان ایک وسیع خلیج حائل تھی۔ مذاہب کے درمیان فرق کا مطالعہ اس نقطہ نظر سے نہیں کیا گیا تھا کہ کچھ ایسے نکات کی تلاش کی جائے جن میں اتفاق پایا جاتا ہے۔ یقیناً ہمیں مذاہب کے مابین پائے جانے والے فرق کا مطالعہ کرنا ہے تاکہ منطقی ملتے جلتے پہلوؤں کی تلاش کی جائے جو غلط فہمیوں کو دور کرنے میں ایک پل کا کام کر سکیں۔ اس وقت میں ایک ریڈیو ریسیور اور وائز ان سگنلز کو بھیجنے والے کی مانند تھا، دونوں اچھی حالت میں تھے، مگر چونکہ آواز کی لہروں میں فرق تھا اس لیے اس کی ٹرانسمیشن اور میری ریسیپشن مکمل طور پر مختلف تھی۔ ریسیور اناؤنسر کی آواز کو پکڑنے کے قابل نہ تھا۔ وائزین اور مسیحی مبشروں کی باتوں کو میں ایک کان سے سنتا جو کہ دوسرے کان سے نکل جاتی، وہ میرے دل کی گہرائی میں نہ اتری، کیونکہ جو الفاظ وہ استعمال کر رہے تھے میں ان کے معنی کو سمجھ نہ سکا۔ مسیحی مبلغ میرے پس منظر کو ٹھیک ٹھیک نہ سمجھ سکا تھا، اس لیے اس کی وضاحتیں میری توقع کے برعکس تھیں۔ ایسا اس لیے نہ ہوا تھا کہ اس کی وضاحت غلط تھی، بلکہ اس کی وجہ ہمارے درمیان سوچنے اور وضاحت کرنے کے مختلف انداز کا پایا جانا تھا۔ یوں ہم ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ اس سب کے باوجود میں پر امید تھا، مجھے پورا یقین تھا کہ اب جب خدا نے میری رہنمائی کی ہے کہ میں سچائی کا انتخاب کر سکوں تو وہ یقیناً کوئی دروازہ کھولے گا اور میری رہنمائی کرے گا کہ میں ان باتوں کو جو میرے لیے رکاوٹ کا باعث ہیں سمجھ سکوں۔ میری مستقل دعا یہ تھی، یا رب میں تیرے حضور منت کرتا ہوں کہ تو الفاظ خدا کا بیٹا اور یسوع المسیح کے لیے خداوند یعنی توحان کے لفظ کے بارے میں سچائی مجھ پر ظاہر کر۔ میں تجھ سے یہ التجا بھی کرتا ہوں کہ پاک تسلیس کے معنی اور صلیب کے بھید کو مجھ پر عیاں کر۔ خدا تعالی تو نے مجھے یہ سمجھ بخشی ہے کہ بائبل مقدس الہی کتاب ہے، اس لیے یقیناً تو ہی مجھ پر اس میں سے تمام مشکل باتوں کو واضح کرے گا جو کہ تیرا سچا کلام ہے، جس کا کسی بھی زمانے میں بدلا جانا ممکن نہیں، بلکہ یہ ابد تک یکساں اور قائم و دائم ہے۔ بے شک کئی بار خدا نے اپنی پاک روح کی معرفت میری مدد کی اور میرے دل میں کام کیا، اس لیے میں یہ ضرور بیان کروں گا کہ کیسے خدا نے ان رکاوٹوں کے ہٹانے میں میری مدد کی۔